بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر حاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم يا محمد إنه قديم على مثلك عظيم.
نظرني على بعد تنظري
أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعما ذاك؟ قال لأنك ابن إمام يهودا ابن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. قال يقول له القاسم أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلم وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه نجوم الهدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والذنوب. اللهم عسرنا واكسرنا واصلح لنا شأننا كله. لا اله الا انت. اما بعد، حدثنا أبو عقيل صاحب بوحية إن کا نام يحيى ابن متوكل ہے. بوحية ایک عورت تھی جو عائشہ سے روایت کرتی ہیں، یہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے. بابی روایت میں ضعیف ہیں. امام مسلم نے ان کی روایت بطور استشہاد کے لیے. بوحیہ بذم الباب مصغرن ہے. کہتے ہیں میں قاسم نے عبید اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور یحییٰ ابن سعید کے پاس. یہ یحییٰ ابن سعید انصاری ہیں، حافظ مزدی وغیرہ کی یہی رائے صغار تابعین میں ہے، اور بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ ابن سعید قطان ہے، یہ وہم ہے. یحییٰ انصاری بولے قاسم سے، اے ابو محمد، یا ابا محمد، یا ابا محمد، بے شک قبیح ہے تمہارے جیسے کے لیے، اور بڑی بھاری بات ہے کہ تم سے معلوم کیا جائے کوئی مسئلہ اس دین کے مسائل میں سے، اور تمہارے پاس اس کا علم نہ ہو، نہ اس کے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو، یا کہا علم ولا مخرج. قاسم کہنے لگے کیوں؟ یحییٰ نے کہا اس لیے کہ آپ ہدایت کے دو اماموں کے بیٹے، ابو بکر و عمر کے. قاسم نے جواب دیا، اس سے زیادہ قبیح شخص کے نزدیک جس کو اللہ کی طرف سے فہم عطا ہوا ہے یہ ہے کہ میں کہوں بلا علم کے یا غیر ثقہ کی روایت لوں. یحییٰ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. یا ابا محمد، یا محمد ہمارے نسخوں میں ہے، یہ غلط ہے. ابا محمد ہے یا ابا محمد؟ قبیح علی مثلک، قبیح ہے تم جیسے کے لیے. قبيح شنيع تيذ ان تسأل عن شيء من امر هذا الدين, دین کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور تمہارے پاس اس کا علم نہ ہو, نہ اس سے نکلنے کا راستہ ہو. فرج و مخرج دونوں معنی ہے, فرج معنی کشادگی, مخرج نکلنے کا راستہ. سائل اپنے سوال کی وجہ سے ضیق میں ہوتا ہے, جواب مل جانے سے اس کی ضیق و تنگی دور ہو جاتی ہے, اس لیے وہ جواب اس کے حق میں فرج اور مخرج بن جاتا ہے. فقال له القاسم احمد, یعنی اس تخصیص کی کیا وجہ ہے, میری آپ کے تخصیص فرمانے. جواب دیا, تم ہدایت کے دو اماموں کے بیٹے ہو, ابی بکر عمر, ان کو ابو بکر عمر کا بیٹا اس لیے کہا کہ ماں کی طرف سے تو صدیقی ہیں, اس لیے کہ ان کی والدہ قاسم نے محمد ابن ابی بکر کی بیٹی تھی, اور ابن عمر اس لیے کہا کہ یہ باپ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں تھے, اور یہ قاسم نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر ہیں. قاسم نے اس کے جواب میں فرمایا, کسی مسئلے میں خاموش ہو جانا کوئی بڑے عیب کی بات نہیں, اس سے بڑھ کر عیب کی بات یہ ہے کہ میں بغیر علم کے جواب دے دوں یا غیر ثقہ کی روایت نقل کر دوں. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اسی مسئلے میں بولنا چاہیے جس کا علم ہو, اور معتبر راوی کی روایت لینا چاہیے, غیر ثقہ کی نہیں. چلیے.
وبه قال حدثني بشر بن حكم العبدي قال سمعت سفيان يقول اخبروني عن ابي عقيل صاحب بهيه ان ابنا لعبد الله بن عمر سالوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم, فقال له يحيى بن سعيد والله اني لاعظم ان يكون مثلك وانت ابن امامي الهدى يعني عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنه تسال عن امر ليس عندك فيه علم, فقال اعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله ان اقول بغير علم او اخبر عن غير ثقه. قال وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك.
سفيان کہتے ہیں مجھ کو لوگوں نے خبر دی ابو عقیل سے نقل کر کے, جو بحیا کے آزاد کردہ غلام تھے, کہ عبداللہ ابن عمر کی اولاد میں سے ایک لڑکے سے لوگوں نے کوئی مسئلہ پوچھا جس کا ان کے پاس علم نہیں تھا, تو یہ ابن سعید نے فرمایا واللہ مجھ کو یہ بات بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے کہ تم جیسا آدمی ہو اور تم ہدایت کے دو اماموں کے بیٹے ہو یعنی عمر و ابن عمر کے, اور تم سے کوئی مسئلہ معلوم کیا جائے تمہارے پاس اس کا علم نہ ہو. تو قاسم نے جواب دیا اس سے زیادہ بھاری بات واللہ, اللہ کے ہاں اور ہر شخص کے ہاں جس کو اللہ کی طرف سے عقل و فہم ملی ہے, یہ ہے کہ میں بغیر علم کے بول دوں یا غیر ثقہ سے کوئی بات نقل کر دوں. قال وشہدہما ابو عقیل, ابن عینہ کہتے ہیں ابو عقیل ان دونوں کی گفتگو کے وقت موجود تھے, ان سے سن کر نقل کرتے ہیں. یہ وہی پہلا اثر ہے, ذرا سے الفاظ بدل گئے ہیں اور واضح آئے ہیں, اس لیے ان کو یہاں ذکر کیا. ابن امامی الہدا میں یہاں عمر اور ابن عمر سے تفسیر کی ہے, اور پہلے ابو بکر عمر سے پہلی تفسیر ثواب ہے, اور یہ دوسری تفسیر کسی راوی کی ہے جو وہم ہے, اس لیے کہ جو ابن عمر کا بیٹا ہوگا وہ عمر کا ضرور ہوگا. بہرحال اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے. ابو بکر عمر کو امام الہدا کہنا ظاہر ہے، یہ دونوں اللہ کے رسول کے خلیفہ ترتیب وار ہیں، پہلے ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں، ان کی امامت ظاہر ہے. اور ابن عمر کو امام کہنا بھی ظاہر ہے، وہ اپنے تقویٰ تقدس اتباع سنت کی وجہ سے مسلم شخصیت کے مالک تھے. چلیے،
وبه قال حدثنا عمرو بن علي ابو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري والشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت.
عمرو بن علي فلاس کہتے ہیں میں نے يحيى بن سعيد قطان سے سنا، کہتے تھے میں نے سفیان ثوری شعبہ مالک ابن عینہ سے پوچھا ایسے آدمی کے متعلق جو حدیث میں قابل اعتماد نہ ہو، اور پھر کوئی آدمی آ کر ان کے متعلق مجھ سے اس کے متعلق مجھ سے معلومات حاصل کرے تو میں کیا جواب دوں؟ سب نے کہا کہ اس کے متعلق کہہ دو یہ ثبت نہیں ہے، معتمد نہیں ہے. عبارت کا اثر ظاہر ہے، یحیی القطان نے مالک ابن عینہ وغیرہ سے پوچھا تھا کہ اگر کسی راوی کے متعلق لوگ معلومات کریں اور وہ حدیث میں معتمد نہیں تو میں کیا جواب دوں؟ ان کا کہہ دو معتمد نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان حضرات کا مسلک یہ تھا کہ باب روایت میں معتمد کی روایت کو لینا چاہیے، ایک. اور اگر غیر معتمد راوی کے متعلق کوئی سوال کرے تو اس کا غیر معتمد ہونا ظاہر کر دیا جائے، اس کا اخفا نہ کیا جائے. یہاں لفظ آیا ہے ثبت. ثبت کا اطلاق ہوتا ہے عادل ضابط پر، اور اسی طرح ثبت کا اطلاق کیا جاتا ہے حجت اور پر. یہاں پر پہلے معنی مراد اور مطلب یہ ہے کہ یہ شخص نقل میں متثبت اور عادل ثابت نہیں ہے، یہ سا اور با دونوں کے فتحہ کے ساتھ ہے. چلیے،
وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث الشهر وهو قائم على أسقفة الباب فقال إن شهرا نزلتوه إن شهرا نزلتوه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه.
النذر بن شمیل کہتے ہیں ابن عون سے معلوم کیا گیا شہر ابن حوشب کی ایک حدیث کے متعلق، تو انہوں نے جواب دیا اور وہ کھڑے تھے دروازے کی چوکھٹ پر، اس کفہ چوکھٹ، تو جواب دیا ان شہرن نزقو ان شہرن نزقو، لوگوں نے شہر پر جرح کی ہے، شہر پر جرح کی. نزاکو ہو یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا مشتق من ہو نیزک ہے جو معرب ہے نیزہ کا، نیزہ کے معنی ہے برچی. نزاکو ہو کے معنی اس کو برچی سے مارا ہے، یہاں حقیقتاً برچی سے مارنا مراد نہیں بلکہ جرح کرنا مراد ہے. اسی لیے امام مسلم نے اس کی شرح کی، فرمایا اخذت ہو السنۃ الناس تکلم فیہ، لوگوں کی زبانوں نے اس کو لیا اور اس میں کلام کیا ہے، یعنی لوگوں نے ان پر جرح کی ہے. اچھا، یہ اس لیے شہر بدر ہو گئے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں شہر بدر ہوا ہے، یہ صاحب ان کی جگہ قابض ہو گئے ہیں. کہ کون؟ ہیٹر خان صاحب. اور یہ بنگالی نہیں ہٹا، بنگالی آنست کی از جائے خود نہ جنبد، اس کو ہٹا دیا باولی کو. باولا غلام یہ بیچارہ سیدھا سادہ وہاں سے اٹھ کے ادھر آ گیا. اور میں واقعی سمجھ رہا، میں نے سوچا یہاں جگہ خالی رہی ہوگی، اس نے سوچا ہوگا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں، لیکن معلوم ہیٹر سے ڈر کر یہ ادھر چلا گیا ہے. اور چادر بھی اس نے اسی لیے اتار رکھی، سمجھ رہا تھا کہ ہیٹر کی گرمی سے مجھے تو کچھ فائدہ پہنچ ہی جائے گا. آج تو بچوں میں سردی کی وجہ سے 2-3 گھنٹے ہیٹر جلاتا رہا، بس 4 بجے 4:30 5 بجے سے جلایا اور 10:30 کے قریب 10:15 پہ بند کیا ہے. اللہ اکبر. بس بچوں بند کر دو، بہت قریب سے ہیٹر مفید نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا یہاں یہ بنگالی جو ہے اس کو ہٹاؤ، ہمارا ہیٹر اس رخ پر رکھو. لندن والا کہتا ہے کہ اب ٹھیک ہے. ویسے بچوں یہ آنکھوں کے لیے مضر ہے، بہت قریب میں نہیں رکھتا، دور فاصلے سے یہ چلتا ہے. یہاں مسلم میں یہ لفظ آیا ہے نزک، نون اور زائے معجمہ سے ہی ثواب ہے. اور ترمذی میں واقع ہوا ہے، وہاں بھی صحیح نسخوں میں اسی طرح، لیکن جو نسخہ رشیدیہ کے مطبعہ میں چھپا اس میں ترکوہ بتا واقع ہو گیا. یہ تحریف ہے، کاتب کی طرف سے غلطی آئی ہے، اور بعض لوگوں کو نقل و روایت میں دھوکہ لگا اور اس لفظ میں انہوں نے تحریف کر دی، اور بعض کتابوں میں اس کو ترکوہو ہی نقل کر دیا. یہ اس کے راوی کی غلطی ہے، شہر متروک نہیں ہے. امام بخاری جیسا ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حسن الحدیث ہیں، پھر جملہ زور. اور جو یہ کہتے ہیں کسی سفر میں انہوں نے اپنے ساتھی کی تھیلی چرا لی تھی، یہ معول کلام ہے، خام خواہ دوسرے کے اوپر جرح کر دینا آسان ہے. اسی لیے حضرات محدثین کی رائے کہ بات میں بڑی احتیاط ہونا چاہیے. جی اپنے ساتھیوں کے بارے میں مذاق میں بھی ایسا جملہ نہ بولا جائے جو کوئی مخالف سن کر غلط معنی پر محمول کر لے. چلو.
وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا شباب قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم اعتد به.
شعبة کہتے ہیں شہر سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی.
وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزال من أهل مرو قال أخبرني
علي
من أهل مرو قال أخبرني علي بن حسين بن واقل قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري أن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه قال سفيان بلى قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه.
ابن مبارک کہتے ہیں میں نے سفیان ثوری سے کہا. عباد ابن کثیر کا حال تو آپ پہچانتے ہی ہیں, نیکی و صلاح میں, اور جب وہ حدیث بیان کرتا تو ایک بڑی مصیبت کھڑی کر دیتا. آپ کا کیا خیال ہے میں لوگوں سے کہہ دوں کہ اس سے حدیث نہ لو؟ سفیان نے فرمایا ہاں کہہ دو. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اگر میں کسی مجلس میں ہوتا اور وہاں عباد کا تذکرہ آ جاتا تو میں ان کے دین کی تعریف کرتا اور کہہ دیتا ان سے حدیث نہ لو. اثر کا مطلب یہ ہے کسی کا دیندار ہونا باب روایت میں قابل اعتماد ہونے کو مستلزم نہیں ہے. دیکھو عباد ابن کثیر ثقفی عابد زاہد تھے, بصرہ کے رہنے والے تھے, لیکن روایت میں ناقابل اعتماد تھے. ابن مبارک نے سفیان ثوری سے ان کے متعلق معلومات کی کہ کیا میں لوگوں سے کہہ دوں لا تاخذوا عنہ؟ صاف کہہ دیا ہاں کہہ دو. ابن مبارک ان کی دینداری کی تعریف کر دیتے لیکن باب روایت میں ناقابل اعتماد ہونے کی وجہ سے لا تاخذوا عنہ بھی کہہ دیتے. بعض ہوتا آدمی نیک صالح ہوتا ہے لیکن روایت کو نہیں جانتا ہے, یہی اس اثر کا صحیح مطلب ہے. امام نووی وغیرہ بعض علماء نے کہہ دیا من تعرف حالہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ضعف کو پہچانتے ہو. اگر ضعف کی بات ہوتی تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں لوگوں سے کہہ دوں لا تاخذوا عنہ, کیونکہ محدثین کے ہاں یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ ضعیف آدمی کے ضعف کا اظہار جائز ہی نہیں, مستحب ہے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے. یہاں تو مسئلہ متعارف شکل میں تھا عباد نیک صالح اور باب روایت میں ضعیف, تو اب ابن مبارک کو تردد ہوا کہ آیا ان کی نیکی کی رعایت کر کے سکوت کیا جائے یا جو ہے روایت میں غیر معتبر ہونے کی وجہ سے ان کا غیر معتبر ہونا واضح کیا جائے. تو سفیان ثوری سے سوال کیا, انہوں نے فرمایا لوگوں سے کہہ دو لا تاخذوا عنہ. حضرت ابن مبارک اپنے تقوی اور تقدس کی وجہ سے دونوں باتیں کہتے, ان کی نیکی بیان کرتے اور ساتھ ہی کہتے روایت ان سے مت لو, یہ روایت کے آدمی نہیں ہے. بہرحال من تعرف و حالہ کے دو مطلب ہوئے. ایک مطلب پہلی اثر کے تحت آیا ہے, پہلی تفسیر میں آیا, دوسرا دوسری تفسیر میں. پہلی تفسیر میں تو من تعرف و حالہ کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ تم ان کے نیکی اور صلاح کو پہچانتے ہو, اور دوسری تفسیر میں من تعرف و حالہ کا مطلب یہ بتایا گیا کہ تم ان کے باب روایت میں ضعیف ہونے کو جانتے ہو. چلیے
وبه قال حدثنا محمد
اذا زور سے پڑھتنا اس کا کیا پڑھے ہے چل.
وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال ابي قال عبد الله بن المبارك انتهيت الى شعبه فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه.
میں شعبہ کے پاس پہنچا, فرمانے لگے یہ بات موجود ہے اس سے ڈرتے رہیں. امام شعبہ رحمت اللہ علیہ ضعفاء رجال کے بارے میں ننگی تلوار تھے, کوئی رعایت کرتے ہی نہیں تھے. لوگوں نے کہا حسن ابن عمارہ کے بارے میں نہ بولیے, اس وقت تو ہاں کر لی, جب رات گزر گئی اگلے دن ملاقات ہوئی, فرمانے لگے میں چپ رہی نہیں سکتا, ضرور کہوں گا, گنجائش ہی نہیں. چلیے, شعبہ حسن ابن عمارہ کے بڑے مخالف تھے, اور حسن جو ہے یہ کٹر حنفی ہے, تو حنفیہ شعبہ کی اس جرح کے مسئلے میں شعبہ سے ناراض ہیں اور اس کی تاویلات کرتے ہیں, شعبہ ایسے تھے, حسن ایسے تھے. بھائی, شعبہ ہماری کمپنی کا آدمی ہے, اور اس کا جو ہے سب سے بڑا وہ ہے, سربراہ ہے, تو ہم تو بھائی اسی کی مانتے ہیں. محدثین کی کمپنی میں امام شعبہ کی حیثیت بہت بھاری ہے, جہاں کسی پہ کلام کر دیا بس سب شعبہ کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. سمجھے؟ چلی.
وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب.
اس کا میں ترجمہ کروں گا, غور سے سننا تاکہ اثر کے ضمائر سمجھ میں آ جائیں. فضل ابن سہل کہتے ہیں میں نے سوال کیا معلا رازی سے اس محمد ابن سعید کے متعلق جس سے عباد ابن کثیر روایت کرتا ہے, تو معلا نے مجھ کو خبر دی عیسی بن یونس سے نقل کر کے کہ یونس عیسی بن یونس نے فرمایا میں محمد ابن سعید کے دروازے پر تھا اور سفیان اس کے پاس موجود تھے, جب سفیان وہاں سے نکلے تو میں نے ان سے سوال کیا محمد ابن سعید کے بارے میں, سفیان نے مجھ کو خبر دی کہ محمد ابن سعید کذاب ہے. عنہ اور بابہ اور عندہ اور پھر عنہ اور پھر انہ کی ضمائر محمد ابن سعید کی طرف عائد ہیں. اور اخبرنی کی ضمیر مرفوع معلا کی طرف عائد ہے. قالا کنتوں میں قالا کی ضمیر مرفوع عیسی بن یونس کی طرف, اور خرجا اور سالتہو کی ضمیر منصوب, اور پھر فاخبرنی کی ضمیر مرفوع سفیان ثوری کی طرف عائد. حاصل یہ ہے کہ سائل فضل ہیں, مسئول معلا راضی ہیں, اور مسئول عنہ محمد ابن سعید مسلوب ہے جو عباد ابن کثیر کا استاد ہے. معلا نے سوال کے وقت عیسی بن یونس سے نقل کر کے, اور عیسی نے سفیان ثوری سے نقل کر کے معلا کو بتایا کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے محمد بن سعید کو کذاب قرار دیا. کذاب قرار دینے والے سفیان ثوری ہیں, مکذب محمد بن سعید ہیں, اور اس کے ناقل عیسی بن یونس ہیں, اور عیسی بن یونس سے ناقل معلا راضی. تو معلا راضی مسئول ہیں, محمد بن سعید مسئول عنہ ہے, معلا سے محمد ابن سعید کے متعلق پوچھا گیا, انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نقل نہیں کی, بلکہ عیسی بن یونس سے, سفیان ثوری سے بلکہ یوسف بن یونس کے واسطے سے سفیان ثوری سے نقل کیا کہ انہوں نے اس کی تکذیب کی ہے. یہ اچھی طرح سے ضمائر کے مراجع اوسر کا مطلب سمجھ لو, اور بادشاہین نے اس کے علاوہ جو کئی احتمالات ذکر کر دیے سب ایسے ہی ہیں. چلیے.
وبه قال حدثني محمد بن ابي عتاب قال اخبرني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن ابيه قال لم نر الصالحين
زور سے پڑھ کیا منہ میں دبا کے پڑھتا ہے.
چلیے. لم نر الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث قال ابن ابي عتاب فلقيت انا محمد بن
يحيى. کیسے پڑھتا ہے میں سنتا نہیں ہوں.
فلقيت انا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسالته عنه فقال عن ابيه لم تر اهل الخير في شيء اكذب منهم في الحديث قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب.
عفان بن مسلم نے محمد بن يحيى القطان سے نقل کیا. القطان مجرور ہے, یہ يحيى کی صفت ہے. عن ابيه, انہوں نے اپنے والد یحیی القطان سے نقل کیا, فرمایا ہم نے نہیں دیکھا نیک لوگوں کو کسی چیز میں زیادہ جھوٹ بولنے والا حدیث سے. ابن ابی عتاب کہتے ہیں میری ملاقات محمد بن یحیی القطان سے ہوئی, میں نے ان سے اس اثر کے متعلق معلومات کی تو انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا لم ترى اہل الخیر فی شئ اکذب منہم فی الحدیث, تم اہل خیر کو حدیث میں جھوٹ بولنے سے زیادہ کہیں اور جھوٹ بولنے والا نہیں پاؤ گے. محمد ابن ابی عتاب, یحیی القطان کا کلام عفان ابن مسلم کے واسطے سے بھی نقل کرتے ہیں اور بغیر ان کے واسطے کے براہ راست محمد ابن یحیی سعید قطان سے نقل کرتے ہیں. عفان کی روایت میں ہے لم نر الصالحین, نمرنا بسے گئے جمع متکلم, اور الصالحین صالح کی جمع, اور ابن ابی عتاب جو روایت بلا واسطہ عفان نقل کرتے ہیں اس میں ہے لم ترى اہل الخیر فی شیء اکذب منہم فی الحدیث, یعنی لم نرا کے بجائے جو صیغہ جمع متکلم ہے لم ترى ہے جو صیغہ مخاطب ہے, اور الصالحین کی جگہ اہل الخیر ہے. یہ صرف لفظی ایر پھیر ہے ورنہ دونوں کا حاصل ایک ہے. ہم نے نہیں دیکھا اور تم نہیں دیکھو گے نیکوں اور اہل خیر کو حدیث میں زیادہ جھوٹ بولنے والے سے زیادہ کوئی جھوٹ بولنے والا. یہاں سوال یہ ہے کہ یہ نیک لوگ اول تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور دوسرے حدیث میں کیوں زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ نیکوں کے جھوٹ بولنے کی وجہ تو امام مسلم نے بتا دی, یجری الکذیب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذیب, جھوٹ ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے وہ جھوٹ بولتے نہیں, یعنی بل ارادہ جھوٹ نہیں بولتے, بلا ارادہ جھوٹ نکل جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرات سلف کے ہاں جھوٹ خلاف واقعہ بات حکایت کرنے کا نام ہے چاہے بال ارادہ ہو چاہے بلا ارادہ, یہی اہل سنت کا مذہب ہے. معتزلہ اس میں مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جھوٹ کے لیے عمد شرط ہے, قصدن خلاف واقعہ بات نقل کی جائے تو جھوٹ ہے ورنہ نہیں. یہ اثر ان کی تردید کرتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ آیا یہ حضرات صالحین حدیث میں بہت زیادہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی نیکی کی وجہ سے وعظ و نصیحت کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں اور روایات لینے میں تنقید نہیں کرتے, ہر شخص سے لے لیتے ہیں, اس لیے ان کی باتوں میں حدیث میں جھوٹ زیادہ آ جاتا ہے. وعظ و نصیحت میں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ حدیث جگہ جگہ بیان کرتے ہیں اور ہر حدیث قابل اعتماد ہوتی نہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا, اس لیے لوگ حدیث میں جھوٹ بول دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ حدیث جو لیتے ہیں ہر شخص سے لے لیتے ہیں, چھان پھٹک کا ان کے یہاں اہتمام نہیں, راوی کی حیثیت کو دیکھتے نہیں ہیں, اس لیے بھی جھوٹ آ جاتا ہے. تو ان احادیث میں ان کی جھوٹ دو راستوں سے زیادہ آ جاتا ہے. اول تو یہ ہر شخص کی حدیث لے لیتے ہیں اور ہر آدمی معتبر نہیں ہوتا, دوسرے اس لیے کہ یہ ان کو وعظ و نصیحت کا اہتمام ہے اور وعظ و نصیحت میں احادیث کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے یہ بار بار حدیثیں بیان کرتے ہیں اور حدیثیں ان کی معتمد ہوتی نہیں, اس لیے ان کی حدیثوں میں کثرت سے جھوٹ آ جاتا ہے. تو ان کا جھوٹ بولنا تو بلا ارادہ ہوتا ہے اور احادیث میں کثرت سے جھوٹ بولنا وہ وعظ و نصیحت اور نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور کیونکہ وعظ و نصیحت میں کثرت سے احادیث بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. چلیے.
وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني خليفه بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يمني علي, حدثني مكحول فاخذه البول فقام فنظرت في كراسه فاذا فيها حدثني ابان عن انس وابان عن فلان فتركته فقمت وسمعت الحسن بن علي الحلواني.
بس ودوسرا اثر یزید ابن ہارون کہتے ہیں مجھ سے خلیفہ ابن موسیٰ نے بیان کیا, کہتا تھا میں داخل ہوا غالب ابن عبید اللہ کے پاس, وہ مجھ کو حدیثیں املا کرانے لگا اور کہنے لگا حدثنی مکحول حدثنی مکحول, اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا, اٹھ کھڑا ہوا تو میں نے اس کی کاپی میں دیکھا اس میں حدثنی ابان عن انس وابان عن فلان تھا, میں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اثر کا مطلب ظاہر ہے کہ خلیفہ ابن موسیٰ غالب ابن عبید اللہ کے ہاں گئے, اس نے جب روایت سنائی تو حدثنی مکحول کہا اور جب اس کی کاپی دیکھی گئی تو اس کے بجائے اس میں حدثنی ابان عن انس تھا, معلوم ہو دروغ گوئی کرتا ہے. یہ غالب ابن عبید اللہ مکذب راوی ضعیف ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آدمی اپنے حافظے سے حدثنی مکحول کہتا ہو اور کاپی میں دوسری اسانید حدثنی ابان عن فلاں حدثنی ابان عن انس, محض اتنی سی بات کی وجہ سے غالب پر جرح کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین کرام جب کسی راوی پر جرح کرتے ہیں تو کوئی ایک خاص سبب نہیں ہوتا بلکہ اس کے بہت سے قرائن و علامات ہوتے ہیں. یہ غالب اپنے ضعف میں معروف تھا, خلیفہ ابن موسیٰ نے یہ اثر اس کی تضعیف کے لیے بطور قرینے کے پیش کر دیا. تو تنہا یہی قرینہ تضعیف کا نہیں، بہت سے قرائن ہیں، تنہا اس پر اعتماد نہیں کیا ہے. کراسا بضم الکاف و تشدید الراء، کاپی. کاپی کو کراسا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے کرسی سے، کرسی کے معنی علم ہے. بخاری کتاب التفسیر میں وسع کرسی السماوات کی تفسیر آئی وسع علمہ، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ماخوذ ہے رسم مکرس سے، وہ نشان جس کے اوپر ہواؤں کی وجہ سے گرد و غبار پڑ کر دب گیا، جیسے رسم مکرس دب جاتا ہے گرد و غبار سے، ایسے ہی کاپی کے اوراق ایک دوسرے کو دبائے ہوتے ہیں. اور بعضوں نے کہا ہے یہ ماخوذ ہے اکراس الغنم سے، جہاں پر بکریاں موتی ہیں اور وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، کاپی کے اوراق کو جب ملا دیتے ہیں تو وہ مل کر سخت ہو جاتے ہیں. جی
وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، قلت لعفان أنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعده أنه سمعه من محمد.
امام مسلم کہتے ہیں میں نے حسن ابن علی حلوانی سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے عفان کی کتاب میں دیکھا ہشام کی حدیث، ہشام ابو المقدام کی حدیث یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی حدیث، اس میں تھا قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان محمد بن كعب. میں نے عفان سے کہا لوگ تو کہتے ہیں ہشام نے یہ حدیث براہ راست محمد ابن کعب سے سنی ہے، فرمایا اسی حدیث کی وجہ سے تو مبتلا ہوا، حدث پہلے حدثنی احیاء محمد کہتا تھا پھر بعد میں دعویٰ کر دیا اس نے براہ راست محمد سے سنا. عفان عفان ابن مسلم ہے، حدیثہ ہشام ابی المقدام، یہ ہشام بن زیاد ابو المقدام بصری ہے جو ضعیف راوی ہے، نسائی کہتے ہیں متروک ہے، بخاری کہتے ہیں یتکلمون فی، ابن حبان کہتے ہیں یروی الموضوع. حدیث عمر ابن عبدالعزیز، یہ بیان ہے حدیث ہشام ابن المقدام کا. ابو ہشام ابن زیاد ابن المقدام کی تو بہت سی حدیثیں ہیں، اس لیے اس کی تعین کے لیے آگے حدیث عمر ابن عبدالعزیز کہہ دیا. حدیث عمر ابن عبدالعزیز سے خاص حدیث مراد جس کو ہشام ابو المقدام محمد ابن کعب قرظی سے نقل کرتا تھا، اور محمد ابن کعب قرظی ابن عباس سے نقل کرتا تھا. وہ حدیث عبد ابن حمید اور حارث ابن ابی اسامہ وغیرہ نے نقل کی ہے، اس میں حدیث عمر ابن عبدالعزیز اس لیے کہا گیا کہ کہ اس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ایک خاص قصہ ذکر کیا گیا ہے. محمد ابن کعب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ہاں شام گئے تو غور سے ان کے چہرے کو دیکھتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا تم مجھ کو غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ محمد ابن کعب نے کہا مدینہ شریف میں آپ کا چہرہ جیسے سرخ تھا وہ کیفیت ختم ہو گئی، یہ دیکھ رہا ہوں. عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا اور اس وقت اس چہرے کی کیا حالت ہوگی جب قبر میں رکھ دیا جائے گا اور آنکھیں نکل کر گالوں پر آ جائیں گی؟ اور دیکھو تم مجھ کو ابن عباس والی حدیث سناؤ. اس پر محمد ابن کعب نے وہ حدیث سنائی، وہ طویل حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، لا تصلوا خلف النائم والمتحدث، جو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں روایت کیا. اس میں کا ایک ٹکڑا ہے ان احب المجالس مستقبل به القبلہ، یہ ہے وہ حدیث. اور بھی بہت سے ٹکڑے ہیں. قال ہشام حدثنی رجمی قال، یعنی عفان کی کتاب میں ہشام اور محمد ابن کعب کے ماں بہن ابن فلاں کا واسطہ تھا، تو حسن حلوانی نے عفان سے کہا آپ کی کتاب میں تو ہشام اور محمد ابن کعب کے بیچ میں ابن فلاں کا واسطہ ذکر ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہشام براہ راست روایت محمد ابن کعب سے نقل کرتا. تو عفان نے یہ جواب دیا کہ اسی حدیث کی وجہ سے تو لوگ ہشام کی تکذیب کرتے ہیں، پہلے کہتا تھا ان یحیان فلاں، ان یحیان محمد ابن کعب، بعد میں یحیٰ کا واسطہ حذف کر کے براہ راست محمد ابن کعب سے نقل کرنے لگا. سوال یہ ہے کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ یہ روایت ہشام نے پہلے یحیٰ ابن فلاں کے واسطے سے سنی ہو، اس کے بعد براہ راست محمد ابن کعب سے سن لی ہو؟ اس کا وہی جواب ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا. یعنی محدثین جب کسی کے بارے میں کوئی حکم لگاتے ہیں تو وہ کسی ایک بات کی وجہ سے نہیں، مختلف قرائن کی وجہ سے. اس ہشام کی شخصیت مخدوش تھی، اس ایک قرینے نے آ کر اس کو مزید مخدوش کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ آدمی دروغ گوئی کرتا ہے باب روایت میں سچا نہیں ہے. چلیے.
وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قفزال قال سمعت
عمر، بچوں چھوٹا پنکھا لاؤ، میرے منہ پر بہت گرمی ہو رہی ہے، اب تو نہیں پہل بار میں لا کے رکھنا، بہت تکلیف ہو رہی، چلو.
سمعت عبد الله بن عثمان من جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزال وسمعت وهو
شوڑو، یہ دوسرا اثر چل رہا. محمد محمد ابن عبداللہ ابن قحزاز کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عثمان ابن جبلہ سے سنا کہتے تھے، میں نے ابن مبارک سے کہا یہ کون سا آدمی ہے جس سے آپ عبداللہ ابن عمر کی حدیث یوم الفطر یوم الجوائز نقل کرتے ہیں؟ فرمایا سلیمان ابن حجاج دیکھ تو نے اپنے ہاتھ میں اس کی طرف سے کیا رکھا، حدیث عبداللہ ابن عمر یوم الفطر یوم الجوائز، عید کا دن عطایائے خداوندی کا دن ہے، ایک حدیث ہے جو طبرانی اور حسن ابن سفیان نے حضرت اوس انصاری صحابی سے نقل کی ہے، مجھ کو یہ حدیث عبداللہ ابن عمر کے واسطے سے نہیں ملی، ابو الشیخ ابن حیان نے یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے نقل کی، ایسا خیال ہے کہ مسلم شریف کے نسخوں میں تحریف ہو گئی، عبداللہ ابن عباس محرف ہو کر عبداللہ ابن عمر بن گیا۔ یوم الفطر یوم الجوائز، یوم الفطر یوم الجوائز ہے، عید کا دن عطایائے خداوندی کا دن ہے، روایت میں وارد ہے کہ عید الفطر کے دن فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں مسلمانوں رب رحیم کے پاس جاؤ اور اپنے جوائز لے لو، انظر ما وضعت فی یدک من ہو، یہ کلمہ توثیق یعنی دیکھو یہ آدمی جو راوی ہے وہ باب روایت میں کیسا ہے، ما وضعت فی یدک منہ، وضعت بصیغہ مخاطب بھی ہو سکتا اور وضعت بس واحد متکلم بھی ہو سکتا، میں نے کیا رکھا اس کی طرف سے تیرے ہاتھ میں، یعنی تو نے کیا رکھا اپنے ہاتھ میں اس کی طرف سے اور کیا پایا، دونوں جائز ہیں۔ جی
قال ابن قحزالة وسمعت وهب بن الزمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست
قدر الدرهم
قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه،
قدر الدرهم بجائز ہے۔ فرماتے ہیں ابن مبارک میں نے روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم کو دیکھا اور اس کے پاس ایک مجلس میں بیٹھا، بعد
قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثنا